کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی جو تمام بیان قیامت آنے والی نسلوں کے لیے درس درس شجاعت درس ایثار درس مردانگی اور درس شہادت دیتا ہے۔ عزیزوں، کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک مکتب کا نام ہے، کربلا ایک مذہب کا نام ہے، کربلا ایک دین کا نام ہے، کربلا ایک آئین کا نام ہے، اور یہ آئین کوئی اور آئین نہیں، یہ وہی دین اور آئین ہے جو قلب اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا نے آ کے اسلام کو زندہ کیا، وہ اسلام جو قلب اطہر رسول خدا پر نازل ہوا، وہ اسلام جو خالص اسلام تھا، جس میں کوئی شائبہ نہیں تھا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جس میں یزیدیت کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ کربلا اور کربلا میں یہ واقعہ اور کربلا کے بعد آئمہ اطہار علیہ السلام کی عزاداری کی تاکید اس وجہ سے ہے تاکہ جب ہر سال مومنین جمع ہو اور کربلا کا تذکرہ ہو، حسین آخری شہید ہم نے شہید علی رضا تھوڑی دی، ناموس رسالت کا شہید، ایک عظیم شہید، ایک پاکیزہ جوان، ہم نے علامہ شہید آفتاب جعفری دیا، ہم نے شہید سعید حیدر دیا، ہم شہدا پہ شہدا پیش کر رہے ہیں۔ باسم کتنا اپنے اندر ذرفے موجود ہے، اپنی گود میں یہ عباس آؤں، کیونکہ منسوخ کس سے ہے؟ عباس علمدار سے، اللہ اکبر۔ لہذا اپنے دامن میں شہدا کی پرورش کر رہا ہے عباس آؤں، خدا ان جوانوں کی ہمتوں کو اور حوصلوں کو جان رکھے، ان شاء اللہ خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے جن کے اندر زینبی جذبہ موجود ہے، ان ماؤں کو سلام کہ جب ان کا جوان بیٹا شہید ہو جائے تو وہ اپنے بیٹے پر گریہ نہیں کرے بلکہ علی اکبر پر گریہ کرے۔ آج عزاداری سے شہرا کا آغاز ہو گیا، آپ نے جہاں لباس پہن لی، گھروں پر سیاہ پرچم آویزہ کر دی، آج ہر شیعہ سوگوار، ہر شیعہ عزادار ہے، آج ہم عزاداری منانے جمع ہوں، آج ہم عزاداری کرنے جمع ہوں، آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں تاکہ حسین ابن علی کو یاد کر سکیں۔ اپنے ایمان سے بتلاؤ، کیا یہاں بیٹھے ہوئے تم میں سے کسی کے دل میں بھی ذرہ برابر خوف موجود ہے، دہشت موجود ہے؟ عزیزوں، اس وقت پروپیگنڈا مشینری، تابوت کی پروپیگنڈا مشینری، یہ صہیونی میڈیا، یہ امریکی میڈیا تو پاکستان کے اندر امریکہ کے ایمان کے اوپر एक खौफ याद किया, एक वहशत का आलम बरपा किया। इतना अजीब अंदाज से मीडिया ने इस बात को पेश किया है कि लोग खौफजदा हो जाए, अजादार खौफजदा हो जाए, अजादार वाले कपड़े ना पहने, अजादार मजालिस में शरीक ना, अजादार जुलूस में शरीक ना, अजादार अपने इलाके को छोड़कर दूसरे प्रोग्राम में जाकर शिरकत ना करे। लेकिन अजीब अपने ईमान से बदलाओ, क्या तुम्हारे दिल में जरा बराबर खौफ पैदा हुआ? अजीजों जैसे जैसे दहशत की खबरें बढ़ती चली जाती है, हमें अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास होता चला जाता है, हमें करबला ज्यादा याद आती चली जाती है। क्या करबला से बढ़कर दहशत का माहौल तारीख में आपको कहीं मिलता? तारीख में आपको कहीं दहशत का माहौल नहीं मिलेगा जैसे कि करबला में दहशत का माहौल होता है। उसी दहशत के माहौल में जो है अगर मुझे मारा जाए फिर जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए फिर जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए फिर जिंदा किया जाए, हजार बार मार कर भी जिंदा किया जाए, फिर भी रात को बगेड़ दिया जाए, फिर उसे जमा करके मुझे जिंदा किया जाए, और फिर मुझे कहा जाए कि क्या फजल रसूल का साथ छोड़ दोगे, हुसैन इब्ने अली का सिर छोड़ दोगे, तो खुदा मैं हर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दहशत के माहौल में तुम किसको डराना चाहते हो? ये मौत का रस, ये घिनौनी साजिश इस मुल्क के खिलाफ, इस शहर के खिलाफ, इस मिल्लत के खिलाफ, क्या समझते हो कि कौम घर जाकर बैठ गई, तुम्हारे मुतालबात मान लेगी, तुम्हारी बयान कर लेगी, तुम्हारे सामने सर झुका लेगी? ये वो मिल्लत है जो उस मौत के मानने वाली है कि जब 30,000 सर रटवा सकता है, सर झुका नहीं सकता। अजीजों हमें इंशाअल्लाह जिस जज्बे के साथ आप यहां तशरीफ लाए हैं, इसी जज्बे के साथ आपने पूरे शहर के अंदर अदाई बर्पा की है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस हक से और अपने इस वाजिब से महरूम नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। कितनी प्रोपेगेंडा मशीन के हम चलाओ, कितना लोगों के दिलों में खौफ फैलाओगे, कितना लोगों का कत्ले आम करोगे, कितने हमारे जवान मारोगे, तुम जितने हमारे जवान मारोगे हमारी कौम उतना ज्यादा बेदार होगी, उतना ज्यादा हमारी कौम के अंदर जोश और बलबले में इजाफा होगा। अजीजों आज देखिए अमन के जमाने में अजादारी करना बड़ा आसान है, आसान है या नहीं? ठीक है, आप एक दुबई के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर अजादारी कर लो, कोई मसला है? लंदन में छोटे से मामबारगा के अंदर अजादारी कर लो, कोई मसला है? हम के अगर हम के जमाने में अजादारी करना हर बाई सवाल है, लेकिन कहां वो अजादारी और कहां सामने जहरा की अजादारी? यजीद यजीदान वक्त के सामने, जालिम और सितमगर बादशाह के सामने, जालिम हुकूमत के सामने, खौफ और दहशत के आलम में या हुसैन की सदाए बुलंद करना, बस इस्लामी मोहतरम कमाल इसमें है, बस इसमें है, अजादारी का हक अदा करना असल में यह है। पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने बड़े आजादार हैं, कितने अली का नाम लेवा है। इंशाअल्लाह जैसे खौफ है आपका रास्ता नहीं रोका ना रोक सकता है, आपने इंशाअल्लाह इस बुत को, खौफ के बुत को पाश पाश कर देना, तोड़ देना। खौफ का मतलब ही होना, देखो मौत पर हाथ है, मौत पर हाथ है, बिस्तर पे ये मौत आनी है, एक्सीडेंट में ये मौत आनी है, किसी बड़े मर्द में गिरफ्तार होकर ये मौत आनी है, कितना ही बेहतर है कि हुसैन इब्ने अली के दुश्मनों के हाथ में मारा जाए। इससे बड़ी सादत है वो मौत कि जो मुझे बिस्तर पे आनी थी, अल्लाह ने मुझे दुश्मनान आले मोहम्मद की गोली से वो मौत आ गई। मेरा सरदार कौन करेगा? मेरा मौला और हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन। हमें साजिश को समझना है और इंशाअल्लाह पूरी शुजात, कुव्वत, ताकत, तवानाई, पूरे जज्बे के साथ जो कौम की शहादत को सारस मिलती हो, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती, उसे खौफ है उसके दिल में बिठा सकता है। अगर शहादत को आपने सादत समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह शहादत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम संगत के सामने खड़े होकर इरशाद हुए उस बीमारी के आलम में, कत्ल होना आदत व करामत होना मिन अल्लाह शहादत, कि कत्ल होना तो हमारी आदत है और शहादत हमारे लिए बाइस करामत और बाइस इफ्तिखार है। अल्लाह हु अकबर। आइमा के लिए बाइस इफ्तिखार है, हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो बाइस निजात ही ये शहादत है। जानिए मैं अपनी बात करूं, मेरे अमल शामिल नहीं, मैं सोचता हूं कि अगर खुदा की शहादत अहले बैत के राह में, खुदा के राह में मुझे अता करे तो यकीनन यही मेरे लिए बाइस निजात है। हम गुनाहगारों के लिए और क्या क्या का रास्ता है अहले बैत के राह में। बस अजीजों साजिश को समझिए और इंशाअल्लाह उसका मुकाबला कीजिए। घर में नहीं बैठना, आप घर बैठने वाले लोग नहीं। दूसरा जानकारी, आज पाकिस्तान की सरजमीन वहदत की फिदा को पारा पारा किया जा रहा है। शिया सुन्नी इख्तलाफात बिना इख्तलाफात ईजाद किए जा रहे हैं। कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है, हमारा बरेलियों से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी करते हैं, उनके गम में आंसू आते हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन कराची की सरजमीन पर एक फितना और एक आशोक बरपा है। अजीजों फितने के अंदर इस्तेकामत और बसीरत जरूरत है। हम दीगर मुसलमान भाइयों से भी कहते हैं, सुन्नी भाइयों से कहते हैं, खुदा रा बसीरत का दामन हाथ से ना छोड़ो, खुदा रा बहरत का दामन हाथ से ना छोड़ो। दुश्मन इधर से भी एक पत्थर चलाता है, उधर से भी पत्थर चलाता है, तो हम जो दरमियान में मौजूद है हमें बसीरत से काम लेना है। दुश्मन क्या साजिश कर रहा है, दुश्मन का हदफ क्या है, हमारे शहदा के पाकीज़ा जनाजों को किस तरह से फितना और आंसू का शिकार किया जा रहा है, उन जनाजों की हुर्मती की जा रही है। उसको हमें मुसीबत से काम लेना है, तहम्मुद से काम लेना है, अपनी शुजात को ऐ जवानों वहां इस्तेमाल करना है जहां पर इस्तेमाल करने का वक्त आए। शुजात से नहीं कहते कि हर जगह गुस्से आगे कोई इकदाम कर दे, शुजात नहीं होती, शुजात अकल के साथ है, बेअकली के साथ नहीं है, बसीरत के साथ है, बेबसीरती के साथ नहीं है। लिहाजा खुदा अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो, इस मुल्क का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर इस मुल्क को निजात देना चाहते हो, इस फितने से, इस मिल्लत को निजात देना चाहते हो, खुदा वहदत की फिजा को पारा पारा ना होने दो। ये खवारिज की औलादे, ये अमरीकी एजेंट और सऊदी रिया पर पलने वाले मुल्ला आज मिल्लत इस्लामिया के अंदर फितने का बीज बो रहे हैं। होशियार रहने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। ये नहीं कि कोई छोटा सा मसला पेश आए हम आपस लड़ जाएंगे, वजीरों उससे बढ़कर आप यहां रह कर आ रहे। ये फितना बहुत चंदी के दरमियान नहीं, شیعوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی سازش تھی. کراچی جیسا شہر بابصیرت لوگ, پڑھے لکھے لوگ, با جذبہ جوان اور زینبی کردار کے حامل ہماری خواتین, عزیزوں ان نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملت کو یکجا کرنا ہے, متحد کرنا ہے. خدا را جنازوں کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. شہید کا جنازہ, عزیزوں یہ شہداء کربلا کا تسلسل ہے. یہ جو شہید ہم نے لیا, یہ جو شہداء ہم دے رہے ہیں, روزانہ شہید دے رہے ہیں, سب تقدس مواد ہم نے پایا. یہ چلے کے اوپر ملت گروہوں میں تقسیم ہو جائے, افسوس کی بات ہے. ایسا نہیں رہا شہید سعید حیدر کے جنازے پر میں نے ویڈیو دی, میں یہاں لاہور میں تھا. ان کی زوجہ محترمہ کیا ارشاد فرماتی ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیغام دیں گی. ایک عظیم شہید ہے, ایک مفکر, ایک ایسا انسان کہ جس نے ملت جعفریہ پاکستان کے جوانوں میں ایک انقلابی لہر پیدا کر دی. شہید متحدی کی کتابوں ترجمے اور مختلف قسم کی تعریفات کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کو انقلابی فکر سے آشنا کیا. ایک عظیم شہید ہے, تو اس کی شہادت کے اوپر زوجہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو یہ کرنے آئے شہداء کربلا کا تسلسل ہے. ملت کو اس شہید کے ذریعے سے بیدار ہونا چاہیے اور پیغام دینا چاہیے تھا, لیکن کیا پیغام دے گی؟ خدا خدا یہ شہید جنازوں کی بے حرمتی کا قائل نہیں تھا, جنازوں میں تشییع جنازوں میں توڑ پھوڑ کا قائل نہیں تھا, مظلوموں پہ ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا. لہذا اس کے جنازے میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہو جائے. اور یہ مظلومیت ہے شہید کیا نہیں, کیا کرے وہ بتائیے. خاتون وہ چاہتی کہ عزت کے ساتھ اس عظیم شہید کا جنازہ قبرستان پر پہنچے. یہ المیا ہے ہماری ملت, جوان کیا ہو گیا ہے؟ جوانوں بصیرت کی ضرورت ہے, جوانوں تحمل کی ضرورت ہے, جوانوں صبر کی ضرورت ہے, جوانوں اتحاد کی ضرورت ہے, جوانوں آپس میں اگر وہ الجھ جائیں اپنی جنازوں کی بے حرمتی کرنے لگے, کیونکہ ملت کا نقصان ہے. میں اتنا بھی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اب یہ قافلہ شہداء جاری ہے, یاد رکھنا بھی ضروری تھا. بس عزیزوں کی عزائی سے ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے پیغام کربلا لے کر آئے. آج ہم سب یہاں پر ذکر حسین کے لیے جمع ہوئے. اور عزیزوں میں نے اپنی اس اشرے کا موضوع بسم اللہ مقام نبوت اور آج کا انسان اس عنوان سے اپنے اشرے کو قرار دیا ہے. ان شاء اللہ خدا کی عزت سے اور اہل بیت کی تائید سے ان شاء اللہ چند مطالبہ کا گوش گزار کروں گا. فضل الدین محمد علی علیہ وسلم، یہ دو ایسے رکن ہیں کہ اگر ہم اسلام سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھو بمباری کر کے دیکھ لیا ہوں، ڈرون حملے کر کے دیکھ لیے، انہوں نے فوری اسلامی ممالک کو اتار کر دیکھ لیے، انہوں نے سارے کام کر کے دیکھ لیے، لیکن اسلام ہے کہ تیزی سے پھیلے چل رہا، یورپ کو فتح کر رہا، امریکہ کو فتح کر رہا، افریقہ کو فتح کر رہا ہے، جب فتح کر رہا ہے اسلام، اس وجہ سے قرآن اور دوسرا پیغمبر اکرم کی ذات، درود بھیجے ان کی ذات، انہوں نے انہی دو کو نشانہ بنایا، کتاب خدا قرآن مجید کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک دہشت گردی پر مشتمل نعوذ باللہ ایک کتاب ہے، اور جو ہے نا سامنے ایک ایسی کتاب ہے جو دہشت گردی پر ابھار دی ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو دہشت گرد بناتی ہے، نعوذ باللہ یہ طالبان اور اس طرح کے جو دہشت گرد ہیں یہ گویا انہیں یہ آیات پڑھ پڑھ کے خود کش حملے کرتے، تو ایسے ہی ہے ویسے آپ کو معلوم، ٹھیک ہے، جیسا خود طالبان کو کریٹ کر کے، القاعدہ کو کریٹ کر کے، خود کش حملہ آوروں کو تخلیق کر کے ان کو تربیت دے گا، آج انہیں کو قرآن کی تعلیمات کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جب وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بچوں اور عورتوں کے درمیان خود کو پھاڑ دیتے ہیں، خود کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں، ان کے پاس ایک جواب ہوتا ہے، دیکھو یہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھ پڑھ کے یہ لوگ مظلوموں کا خون بہاتے ہیں، بس قرآن نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن نعوذ باللہ لوگوں کو دہشت گردی پر ابھارتا ہے، قرآن نعوذ باللہ عام لوگوں پر ظلم کو روا جاننا صحیح سمجھتا ہے، لہذا قرآن اس طرح سے انہوں نے تعلیمات کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے امریکہ میں قرآن جلایا جاتا ہے، پیری جون جیسا منحوس اور شیطان انسان قرآن جلاتا ہے، اچھا جی چلیے مرحلہ انہوں نے اپنے طور پہ حل کر لیا، دوسرا مرحلہ کیا ہے، دوسرا مرحلہ ہے حامل قرآن، وہ شخصیت کہ جس کے قلب پہ اثر کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے، لہذا اس کو نشانہ بنایا جائے، ان کی شخصیت کو خراب کیا جائے، ان کو دہشت گرد ثابت کیا جائے، وہ ہستی کے جس کے بعد خود قرآن گواہی دے رہا ہے رحمت للعالمین وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، فقط انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، اس عالم کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک عوالم پائے جاتے ہیں سب کے لیے رحمت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ سیرت کو پڑھ رہے ہیں، رسول سے متاثر ہو رہے ہیں، قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں، مطلب قرآن کو کے چہرے کو بھی بگاڑا جائے نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی دوسرے انداز سے بیان کیا جائے، منفی انداز سے بیان کیا جائے، پھر آپ دیکھیں جو فلم بنائی گئی اس میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، دیکھیے دہشت گرد انسان محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہشت گرد انسان ہے، مظلوموں کا خون پینے والا، بار بار پر عام انسانوں کا قتل عام کرنے والا، بے گناہوں کا قتل عام کرنے والا، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر سر قلم کر دینے والا، اور یہ ہے شخصیت رسول اللہ، اور بھی بہت سے نعوذ باللہ اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے اس فلم کے اندر دکھانے کی کوشش کی، ہو ہدف کیا ہے، رہبر موزن آیت اللہ عظمہ سید علی خامنہ حفظ اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نئی نسل کو، وہ نئی نسل کہ جو اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے، دین محمد کی طرف راغب ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو رہی ہے، اس نئی نسل کو پیغام قرآن چیز ہے. فعل آگے کیا چل پڑھنے لکھنے کا زمانہ تو ختم ہو گیا, لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں, نئی نسل تو صرف دیکھتی ہے سنتی ہے, مخصوصا ہمارے مسلمانوں میں زیادہ مشکل ہے, یورپ والے پھر بھی پڑھ لیں, لیکن فلم کا بڑا گہرا اثر ہے, بڑا گہرا نقش ہے. تو فلم بنائی گئی تاکہ اس کے سین جوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے, وہ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ نئی نسل کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. یہ تو فلم اس لیے بنائی گئی تاکہ رسول اللہ کے چہرے کو خراب کیا. اور عزیز یاد رکھیں دوسرا سبب کیا ہے, توجہ ہے نا سامعین, جن کی توجہ ہے کہ وہ سلوات پڑھیں بلند آواز سے. دوسرا ہدف کیا ہے اس فلم کے بنانے کا؟ دوسرا ہدف ہے کہ بیداری اسلامی کے بعد جو بیداری کی لہر دوڑی ہے نا عالم اسلام کے اندر, جب تیونس سے شروع ہوئی, مصر, لیبیا اور اس کے بعد آگے بڑھتی چلی گئی, شیعوں میں بھی بیدار ہونا, بیداری کی تحریک شروع کی, بحرین کے اندر بیداری کی لہر دوڑ گئی, ملت اٹھ کھڑی ہوئی اپنے سلطان کے خلاف, اپنے بادشاہ کے خلاف, حجاز جیسے ایک دہشت والے ملک کے اندر وہاں پر بھی شیعہ لہر, شیعہ تحریک کی لہر دوڑ گئی, لوگ بیدار ہو گئے, لوگوں نے قیام کرنا شروع کر دیا. وہ سلطنتیں سقوط کرتی ہیں, حکومتیں سقوط کرتی ہیں, عوامی انقلاب بظاہر آتا ہے. وہ امریکہ جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ بدل جائے گا, سارا سین بدل جاتا ہے. اس کا سب چشمہ کیا ہے؟ اسلام. اس کا سب چشمہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس کا سب چشمہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید. وہ اس سقوط کرنے کے بعد امریکی پٹھوؤں کے, امریکی ڈکٹیٹروں کے, امریکی حکومتوں کے جو انہوں نے پٹھو بٹھائے تھے مختلف ممالک کے اندر, ان کے سقوط کرنے کے بعد اب کیا صورت حال ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے, اسلام سے کتنی وفاداری دکھاتا ہے, دین سے, دین مبین اسلام سے کتنی وفاداری دکھاتا ہے؟ حکومتوں کو چیک کرنا, تنظیموں کو چیک کرنا, دینی مدارس کو چیک کرنا, دینی تنظیموں کو چیک کرنا اور ملت اسلامیوں کو چیک کرنا, حکومتوں کو, حکمرانوں کو چیک کرنا کہ کون کیا ریئیکشن دکھاتا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیوں جاننا ضروری ہے؟ کیوں چیک کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ آئندہ کی پالیسی بنانی ہے امریکہ کو. امریکہ جو دنیا پر قبضے کا خواب دیکھے ہوئے ہے, وہ جب تک لوگوں کے صحیح خیالات سے, حکومتوں کے صحیح خیالات سے, ملتوں کے صحیح خیالات سے آگاہ نہیں ہوگا, وہ سب کچھ صحیح پلاننگ نہیں کر سکتا. توجہ ہے نا سامنے, یہ تمیر گفتگو ہے کہ اس موضوع کو ہم نے کیوں قرار دیا کہ بدل میرے محمد والے محمد. یہ اور بہت سے نکات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بیداری کی لہر کے بعد چیک کرنا, ٹیمپریچر چیک کرنا کہ کون کہاں کھڑا ہوگا, وہ عزیز و ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ایک تو وہ جو شہید علی رضا تقوی نے آپ کے سی عباس ٹاؤن سے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی ایک درود بھیجے محمد والے محمد. افتخار ملت تشیع کے لیے پاکستان میں ناموس رسالت کا سب سے پہلا شہید مکتب تشیعوں سے اور آپ کے لیے باعث افتخار کے عباس ٹاؤن سے یہاں کے رہنے والوں کے لیے باعث افتخار ہے، ان کے عزیزوں کے لیے باعث افتخار ہے۔ شہید علی رضا تقوی کی شہادت سے عزیزوں پاکستان کے اندر ایک بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے، لوگوں کا احساس ہوا، دیگر مذاہب کا احساس ہوا کہ شیعہ کتنے آگے نکل گئے، ہم کتنے پیچھے رہے، حق ہمارا تھا، محمد ہمارے ہیں، پنڈتن ہمارے ہیں، حقیقی وارث ہم ہیں، لہذا ہم ہی نے سب سے پہلے قربانی دینی تھی۔ پاکستانی قوم میں، پاکستانی مختلف مذاہب اور فرقوں میں سب سے پہلے قیام کرنے والی قوم اور مذہب مکتب تشیع تھی، الحمدللہ بہترین کردار ادا کیا گیا کراچی کے اندر، لاہور میں، دیگر اور مقامات۔ عزیزوں ایک اور کام ہے جو لانگ ٹرم ہے، یہ کام تو ہونا چاہیے، فوری ریئیکشن آنا چاہیے، ہمیں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک اور کام وہ کیا ہے، وہ ہے نبوت کے مقام کو سمجھنا اور سمجھانا، نبوت کے مقام کو سمجھنا اور سمجھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا اور شاید اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم شیعوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سیرت رسول کے اوپر، نبی کے فضائل کے اوپر بہت کم بات کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن کیوں، یعنی یہ کوئی سوال کر سکتا ہے نا، کیوں شیعہ رسول کے فضائل کم بیان کرتے ہیں، علی کے فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں، کیوں؟ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی بھی ایک علت ہے، وہ علت کیا ہے؟ لیکن جہاں پر کوئی اتفاق ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا کسی ذات کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر، وہ موضوع زیر بحث آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ موضوع زیر بحث کون سا آتا ہے، کون سی شخصیت زیر بحث آئے گی جس پر زیادہ تاکید کی جائے گی، وہ شخصیت ہوگی، وہ مسئلہ ہوگا کہ جس پر ملت کے درمیان اختلاف پڑ جائے، ایسا ہی ہے نا، ملت میں جس مسئلے پر اختلاف پڑ جائے وہ موضوع بحث بن جاتا ہے۔ تو بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملت اسلامیہ کے اندر متفق علیہ، جس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اللہ اکبر، یہ جس کے اوپر ملت نے اختلاف کیا وہ شیعہ مجبور ہوئے اپنے مولا کا دفاع کریں، اپنے مولا کے فضائل بیان کریں، اپنی مولا کی خلافت کے حق میں دلائل پیش کریں، یہ تاریخی مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے بہرحال ہمیں یہ اقرار کرنا پڑا، ہم اہل بیت کے فضائل اس وجہ سے بیان کریں، شریعت کا منبع، ہدایت کا منبع ہمارے مکتب کے مطابق، ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری کی طرف دہلی گئے۔ تو تیسری چیز بیان کی صحابہ کے بارے میں، کہا صحابہ بڑے محترم ہیں، بڑے فضائل ہیں صحابہ کے، لیکن کہیں آپ کو ملتی ہے روایت اس طرح کی کہ میں تمہارے درمیان تین چیزیں چھوڑ جاتا ہوں؟ کیا دو چیزیں؟ یہ قرآن اور دوسری اہل بیت، منبع ہدایت کا یہ دو چیزیں، شریعت کا منبع یہ دو چیزیں، رسول کے حقیقی رسالت کو سمجھنے والی اور اس کی تبلیغ کرنے والی، تشریح کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت رضوان اللہ علیہم۔ اگر آپ ان سے تمسک اختیار کریں گے نجات پائیں گے۔ مورد نظام یہاں پر، البتہ یہاں پر ایک بات ہے کہ ایک تاریخی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کو فضائل کو ظاہر زیادہ بیان کرنا، لیکن عزیزوں ایک تھوڑا سا ہم بھی جس نقطے سے غافل ہوئے وہ یہ کہ رسول کی ذات کو بھی ہمیں بہرحال بیان کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس دور کے اندر اس نوجوان نسل کو رسول اکرم کی ذات اور ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی سیرت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے معاشرے کا انشاءاللہ ہمارے موضوع کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو چند مدار نبوت کے حوالے سے کلی مسائل کو بیان کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ عزیز ساتھ ساتھ ایک روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہر روز کیا کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل کے لیے، خود ہمارے لیے، آپ کے لیے مفید واقع ہو۔ ایک بدل بھیجے محمد علیہ وسلم۔ امین گرامت الحدیث میں سے ایک حدیث ہے، لا تغضب، لا تغضب، بڑا آسان سا ہے، جوان یاد کر سکتے ہیں، لا تغضب، غضب ناک نہ ہونا، غصہ نہ کرنا۔ آیا کوئی اعرابی، کوئی صحابی رسول کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، ایک جملے میں کوئی نصیحت فرمائے، کہا اظہر ولا تغضب، جاؤ غصہ نہ کرنا، بس یہ نصیحت ہے۔ ایک جملہ سنا حیرانی چل رہا ہے۔ اب جب اپنے قبیلے میں پہنچا، اپنے علاقے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا کنبہ، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ اور اس کے مد مقابل دوسرا قبیلہ آمنے سامنے ہے، تلواریں انجام سے نکالی ہوئی ہیں اور ابھی جنگ شروع ہوا تھا بھی۔ اللہ اکبر، جیسے اس نے یہ منظر دیکھا، وہی حمیت، وہی غیرت جو قبیلے والے غیرت ہوتی ہے، اس کے اندر جا کے فوراً سے نیام سے تلوار نکالی اور اپنے ساتھیوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ کبھی حملہ کر، جیسے اس نے شمشیر بے نیام کی اور اپنے وجود میں غضبناک ہوا، غصہ اپنے وجود میں محسوس کیا، ایک دم سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، دیکھو بیجا غصہ نہ کر۔ اللہ اکبر، شمشیر نیام میں رکھتا ہے اور سامنے والے گروہ جو مد مقابل تھا، جو دشمن بن گیا تھا، اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے جتنے افراد مارے ہوئے زخمی ہوں، ان کی جو بھی دیت بنتی ہے، جو قیمت بنتی ہے، میں اپنی طرف سے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی اور نہیں دے گا، میں خود ہوں۔ یہ جنگ ختم کرو، حساب کی جنگ کیوں ہم لوگ لڑ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات پر کوئی جنگ شروع ہوئی، آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا کہ یہ جنگ ختم کرو، میں تمہیں دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سامنے والے گروہ نے اس اخلاق کو دیکھا، فوراً سے ان کے اندر بھی ان کی غیرت جاگی، ہائی غیرت جو تھی، انسانی غیرت جو تھی، کہا کہ تم ہمیں صلح کی دعوت دے رہے ہو، تم ہمیں امن کی دعوت دے رہے ہو، تم ہماری دیت دینا چاہتے ہو، والنٹیئرنگ ہو، اس سے بڑھ کر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آج سے ہم اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ آپس میں بھائی بھائی، آج کے بعد سے ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں۔ ایک نصیحت رسول خدا، ایک جملہ لا تغضب کو نسل در نسل جنگ چلی آ رہی ہے، ایک جملے نے دو قبیلوں کو ایک کر دیا۔ رسولوں بیجا غصہ کرنا، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، بیجا غصہ وہ کیا مشکلات کا باعث ہے، خاندان کو توڑنے کا باعث ہے، گھر میں مشکلات ایجاد کرنے کا باعث ہے، ملت کے درمیان اختلافات کا باعث ہے، غصہ نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی. آج کی تنقیدی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ کل سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک محرم اور عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا. مائیں اپنی گودوں میں ننے ننے شیرخوار لے کر آئی ہیں اس مجلس عزا میں تھک سیدہ کو کہ لال کا بھوسہ دے سکے, اپنے شیرخوار کو سکھا سکے کہ دیکھو حسین کی عزاداری کیسے کی جاتی ہے. آج سیدہ غمگین ہیں, رسول خدا کی بالوں میں کڑ کٹی ہوئی ہے. امام حسن مصطفیٰ حزین ہیں, کربلا شروع ہو گئی, عزاداری شروع ہو گئی, غم کا موسم آ گیا ہے. بس جیسے ہم تاریخ میں ملتا ہے کہ ولید نے مولا حسین کو ایک نامور لے کر بھیجا کہ جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ. حسین مسجد نبوی میں شریف فرما تھا, عبداللہ بن زید میں موجود تھے. اتنے میں جب یہ قاصد آیا اور آ کر کام دیا, عبداللہ بن زید نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے اور یہ رات کے اس پہر میں آپ کا ولید کے دربار میں جانے سے باقی نہیں ہے. کہا ابن زبیر فکر نہ کرو, یہی تو وقت ہے دربار میں جانے کا, میں بھی علی کا بیٹا ہوں. اللہ بس مدینے کی مسجد سے اپنے بیت الشرف میں دشاتے ہیں اور ایک دفعہ بہن کو بتلاتے ہیں کہ ثانیہ زہرا دربار میں مجھے بلایا گیا, مجھے بلایا, لگتا ہے کوئی خاص کام ہے. بس اتنا سننا تھا کہ ثانیہ زہرا نے عباس کو پکارا, عباس اکبر قاسم محمد سب کے سب مسلح ہو رہا, تیار ہو رہا. دیکھو لگتا ہے کوئی معاملہ ہے, میرے بھائی کی جان کو خرائے, جاؤ اور دیکھو میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے. اللہ کا قربان جاؤ ثانیہ زہرا, آپ کی بہت کے لوگ نے بھائی سے کر دی. بس انہوں اور حسین چلے. ایک دفعہ مروان نے ولید سے کہا کہ ولید ابھی حسین سے یا بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر دو, بخدا اگر حسین یہاں سے باہر نکل گئے تو پھر خون کی ندیاں بہ جائیں گی, حسین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ حسین نے کہا کہ اب تقدرونی بالقتل یا ابن الزقا, کہ تم مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے نیل کو چشم کے بیٹے, تم مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا. بس حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عباس شمشیر ہمارے کیے ہوئے, شمشیر بے نیام کیے ہوئے دربار میں داخل ہوتے ہیں, بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوتے ہیں, حسین کو گھیرے میں لیتے ہیں اور بیت الشرف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بہن انتظار کر رہی ہے, اب جو بھائی کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے, ایک دفعہ بھائی کو گلے لگا لیتی ہے, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی آج 28 رجب کا 27 رجب کا مدینہ ہے کہ جب حسین خطرے میں پڑے تو آپ نے عباس کو ساتھ کر دیا, علی اکبر کو ساتھ کر دیا, قاسم اور محمد کو ساتھ کر دیا, لیکن میری بی بی جب محرم کی عاشور کا عصر عاشور آئے گا اس وقت میں کہ جب حسین روانہ ہو رہے ہوں گے, ارے شہیدوں کے پامال لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے, جب حسین حل من ناصر انصر اللہ کی صدا بلند کر رہے ہوں گے, اس وقت آپ کس کو حسین کے ساتھ بھیجیں گے. بس عزیزوں 28 رجب آ گئی, یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. 28 رجب حسین بہن کے پاس آ گیا, کہا کہ زینب اب یہ مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے, ہمیں کوچ کرنا ہے, ہمیں ہجرت کرنی ہے. بس اب ہماریاں تیار کرنا شروع ہوئے, عباس روانگی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, بنی ہاشم کے جوان تیاریاں کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے छाई हुई, हर शख्स गमगीन है, हर शख्स शोक में है। मैंने वहां मदीने वालों से पूछा, मदीने वालों आखिर माजरा क्या है, लोग इतने शोकवार क्यों हैं, लोग इतने गमगीन क्यों हैं, आखिर ये क्या सिलसिला है। कहा तुम नहीं जानते, लगता है अजनबी हो। कहा हाँ अजनबी हूँ। कहा कि जाने मदीना, मदीना छोड़ रहा है, हुसैन इब्ने अली मदीना छोड़ रहा है, अहले बैत मदीना छोड़ रहे हैं। कहा अच्छा वो क्यों। कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करना चाहता, इसलिए मदीना छोड़ रहे हैं। कहा कि हुसैन का बैत शरफ कहाँ है, मुझे ले चलोगे। कहा हाँ, रास्ता बतलाया। अब जब हुसैन के बैत शरफ के सामने खड़ा हुआ तो क्या देखता है कि अमारियां आ रही हैं, महफिल तैयार हो रही है और बीवियां उसमें सवार हो रही हैं। मैंने देखा कि बैतुल शरफ से एक मौसमा बीवी बाहर निकलती है और एक 13 साल का बच्चा भी उनके हमरा होता है। उस मौसमा बीवी को कि 13 साल का बच्चा सवार करता है। मैंने मदीने वालों से पूछा कि अहले मदीना मुझे बताओ कि मौसमा बीवी कौन है, कि 13 साल का बच्चा कौन है। कहा तुमने पहचाने, अरे ये कासिम है जो 13 साल का है और ये उसकी वालिदा इकरामी उम्मे फरवा जो अपनी माँ को सवार कर रहा है। अल्लाह हू अकबर। अब एक दफा फिर बैतुल शरफ का पर्दा उठा, एक मौसमा बीवी उस पर्दे से बाहर आई, चादर ओढ़े ये मुखद्दरे इस्मत उतहार एक दफा बाहर निकलती है, ऊंट पर सवार होना चाहती है, साथ में एक कड़िया जवान आगे बढ़ता है, उस बीवी को सवार करता है। अल्लाह हू अकबर। खुदा तुम्हें किसी गम में ना बुलाए, सिवाय गम हुसैन के। रावी कहता है कि मैंने अहले मदीना से पूछा कि है अहले मदीना ये कड़िया जवान कौन है, ये बीवी कौन है। कहा नहीं पहचाने, अरे ये हुसैन का कड़िया जवान अली अकबर है और ये मौसमा बीवी जो महफिल में सवार हो रही है ये अकबर की माँ उम्मे लैला है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजर रहा है, बीवियां सवार हो रही है। जब सारी बीवियां सवार हो गई, इतने में रावी कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, इस मंजर को देख रहे थे। इतने में एक दफा बैतुल शरफ का पर्दा उठता है और एक जलीलुल कद्र बीवी उस बैतुल शरफ से बाहर आती है। एक अजीब मंजर है, जैसे ही वो बीवी बाहर आती है एक दफा अली अकबर